اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز تیسرے پارے کے دوسرے آدھے سے ہوا. اہل کتاب ان کی مذمت و اہل حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے اولیاء اللہ کے نیک بندوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے ان کی مذمت فرمائی, اور اس غلط فہمی کے اندر بھی مبتلا تھے کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی, ہم اللہ کے ہاں بہت مقرب لوگ ہیں. فرمایا وہ دن آئے گا ہر ایک اس کے کیے کا بدلہ ضرور ملے گا, پھر اللہ کی خاص شان ہے, اسے چاہے عزت دے دے اور جسے چاہے رسوا دے دے, جسے چاہے اقتدار دے دے, جسے چاہے معزول کر دے. اس کی قدرت ہے کہ وہ عزت کے نقشوں میں رسوا بھی کر سکتا ہے اور ذلت کے نقشوں کے اندر عزت بھی دے سکتا ہے. وہی تو ذات ہے جو مردوں سے زندہ کر پیدا کرتا ہے اور زندوں سے مردہ پیدا کرتا ہے, یہ اسی کی شان ہے. ایک بے جان چیز ہے انڈا, اس سے ایک زی روح چیز پیدا کرتا ہے, اور ایک زی روح چیز ہے مرغی, اس کے اندر سے ایک بے جان چیز انڈا پیدا کرتا ہے. اس ذات کی قدرت ہے, اہل ایمان کو تلقین ہے, مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی مت کرنا, اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے رہو گے تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے, وہ اللہ کریم تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے. پھر اللہ کی قدرت کے تین خاص واقعات جو اس کے قدرت کے شہکار ہیں, ایک تو حضرت عمران علیہ السلام, ان کی اہلیہ, ان کو جب امید ہوئی تو انہوں نے نظر مانی کہ اے اللہ بیٹا دے گا تو میرا بیٹا تیرے گھر کی خدمت کرے گا, میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں گی. اللہ کی شان, حضرت عمران کا بھی انتقال ہو گیا لیکن ان کی اہلیہ کا جو اولاد ہوئی وہ بیٹا نہیں وہ بیٹی تھی, اور عام طور پہ بیٹیاں اس خدمت کے لیے قبول نہیں ہوتی تھیں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئی, کہنے لگی اے اللہ میں نے تو بیٹے کی نظر مانی تھی اور یہ تو میری بیٹی ہوئی تو مجھے یہ سعادت نہیں ملے گی. اللہ کی طرف سے حوصلہ اور تسلی دی گئی کہ یہ بیٹی ایسی ہے جس پر ہزاروں بیٹے قربان, اور اس بیٹی کا نام حضرت مریم ہے, حضرت مریم ہے, اور وہ بچپن ہی کے اندر اللہ کی ولیہ تھی, ان کے پاس مختلف قسم کی کرامات تھی, بغیر موسم کے پھل ان کے پاس ملتا تھا. حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام جو اس وقت زمانے کے سب سے برگزیدہ اللہ کے نیک بندے تھے, یہ ان کی کفالت میں تھی, اور جب وہ یہ منظر دیکھتے تو ایک دن پوچھا مریم یہ پھل کہاں سے آیا ہے, فرما اللہ نے دیا, اللہ نے دیا ہے. تو یہ ایمانی جملہ اور یہ ایمانی بات سن کے حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 100 سال سے اوپر ہو چکی تھی, بیوی کی عمر بھی بہت ہو چکی تھی, لیکن دل میں اولاد کی خواہش تھی, اور دل اس خواہش میں مچلنے لگا کہ اے اللہ تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے, میرا اور میری بیوی کا اولاد کا موسم تو نہیں ہے لیکن تیرے خزانہ میں کیا کمی ہے. بڑے انکساری اور عاجزی اور بڑے یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے فریاد کی, اور یہ فریاد ظاہری اسباب کے بالکل خلاف تھی, بڑھاپا وہ بھی 100 سال سے اوپر, ظاہری اسباب سے بالکل خلاف تھی, لیکن اللہ کا یہ نیک بندہ وہ اللہ کی قدرت سے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں, پورے یقین کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے جب اللہ سے مانگا, اللہ نے خوشخبری دی ہم تمہیں بیٹا دیں گے اور اس بیٹے کا نام ہوگا یحییٰ. پھر اللہ نے بیٹا دیا, اور حضرت یحییٰ جیسا پاک دامن, نیک سیرت اور نیکیوں میں اور اخلاق میں سیادت اور امامت کا مرتبہ پانے والے بیٹے اللہ نے انہیں عطا فرمایا. تو یہ اللہ کی قدرت کا شہکار ہے, لیکن اس سے بھی بڑی اللہ کی قدرت کہ اللہ تعالی نے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر شوہر کے اور بغیر کسی بشر کے چھونے کے اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں اولاد دے دی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی قدرت کے شہکار ہیں. اور جب مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر ملی کہ آپ کی اولاد ہونے والی ہے, کہنے لگی اللہ میری اولاد؟ فرمایا ہاں, اللہ جب چاہ لیتے تو ہو جایا کرتا ہے, اس کی تو چاہنے کی بات ہے. ٹھیک ہے, اس دنیا کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ چیزیں اسباب سے آتی ہیں, نتیجہ اسباب سے نظر آتا ہے. اسباب ہیں تو نتیجہ آئے, لیکن اللہ تعالیٰ نہ اسباب کے محتاج ہیں اور نہ نتیجے کے محتاج ہیں. اسباب بھی اس کے ہاتھ میں ہیں, نتائج بھی اس کے ہاتھ میں ہیں, چاہے تو بغیر اسباب کی بھی نتیجہ دے دے. بعض لوگوں کو دوائیوں سے صحت مل جاتی ہے اور بعضوں کو اللہ رب العزت بغیر دوائی کی بھی تو صحت دے دیتے ہیں, بغیر دوائی کی بھی تو صحت دے دیتے ہیں. بعضوں کو سکون کی چیزوں سے سکون ملتا ہے اور بعضوں کو اللہ بغیر سکون کی بھی, بغیر چیزوں کی بھی تو سکون دے دیتا ہے, بغیر چیزوں کی بھی تو سکون دے دیتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیسوں سے انہیں چیزیں ملتی ہیں, اور بعض ایسے ہیں کہ جنہیں بغیر پیسوں کی بھی چیزیں مل جاتی ہیں, اور بعض ایسے ہیں جنہیں بغیر چیزوں کے بھی سکون مل جاتا ہے. اس لیے کہ سکون بظاہر سکون کی چیزوں سے نظر آتا ہے, لیکن اللہ تو اللہ ہے, وہ تو بغیر اسباب کے بھی نتیجہ دے سکتا ہے اور تاثیر پیدا کر سکتا ہے. تو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی قدرت کی شہکار, اور پھر ان کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہی عیسائیوں کو غلط فہمی ہوئی, الیعوذ باللہ, عیسائی کہنے لگے کہ حضرت مریم اللہ کی بیوی اور حضرت عیسیٰ ان کے بیٹے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی تعلیم, نانا انی عبداللہ, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, اور میری والدہ مریم ہے, میری والدہ مریم ہے, میں اللہ کا بیٹا ہوں. قرآن میں کسی خاتون کا نام نہیں ہے, بہت ساری خواتین کا تذکرہ ہے, نام کسی کا نہیں ہے, لیکن ایک خاتون کا نام ہے اور وہ حضرت مریم ہے. اس لیے کہ تاکہ اس غلط عقیدے کی تردید ہو کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں, اللہ کے بیٹے نہیں, مریم کے بیٹے ہیں. تو فرمایا اللہ کا چاہ لینا وہ ہو جایا کرتا ہے. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا رسول بنایا اور انہیں غیر معمولی معجزات سے نوازا. اس زمانے میں طب کا بڑا عروج تھا, جیسے ہمارے پیارے نبی کے زمانے میں فصاحت بلاغت, کلام میں فصاحت بلاغت, شعر شاعری ادب, یہ بڑے عروج پہ تھا. تو اللہ نے قرآن مجید دیا, لاؤ سارے ادیب مل کر اور سارے شاعر مل کر قرآن جیسا کلام. قرآن اللہ کا معجزہ ہے جو اللہ کے نبی کو ملا, اللہ کی طرف سے ملنے والا معجزہ ہے جو اللہ کے نبی کو ملا. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طب اپنے عروج پر تھی, طب اپنے عروج پر تھی, لیکن اللہ نے آپ کو ایسے معجزے دیے کہ آپ مٹی کے پرندے بناتے اور اس کو پھونک مارتے, اس میں روح پیدا ہو جاتی تھی, آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے, آپ مادر ذات اندھے دنیا میں آیا کوئی, آپ اس کی بینائی آپ کے ہاتھوں سے واپس آ جایا کرتے تھے. کون طبیب ایسا کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی کے ہاتھ سے یہ سارے معجزات اللہ نے دکھائے کہ یہ جادوگر نہیں, یہ طبیب نہیں, یہ حکیم نہیں, یہ اللہ کا رسول ہے, یہ اللہ کا رسول ہے. کہ اس نبی کی تصدیق کے لیے اللہ یہ معجزات دیتے ہیں. یہودی یہ سارے معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لائے, حضرت عیسیٰ کے دشمن بن گئے. ہم امت مسلمہ, امت مسلمہ ان کے ہاں محمد رسول اللہ, یہ بھی اللہ کے رسول, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی محترم معزز اللہ کے رسول, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی اللہ کے رسول, وہ بھی معزز مقدس محترم. لیکن یہودی وہ اللہ کے نبی کے بھی دشمن, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی دشمن. اور انہوں نے انہیں سولی پہ چڑھانا چاہا, اور ان کا نظریہ بھی یہی ہے یہودیوں کا کہ سولی پہ چڑھایا, مر گئے, دفن کیا, پھر اللہ نے زندہ کر کے آسمانوں پہ لے گئے, زندہ کر کے آسمانوں پہ لے گئے.
قادیانی ان کا نظریہ یہ ہے کہ آپ کو سولی پہ چڑھایا گیا زخمی ہوئے، آپ کے شاگردوں نے ان کا علاج کیا، پھر وہ کشمیر چلے گئے، وہاں ان کا انتقال ہوا۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہودیوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا، اللہ نے آپ کی حفاظت کی اور زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، اور قرب قیامت میں پھر دنیا میں تشریف لائیں گے اور اپنی طبی زندگی گزاریں گے اور طبی موت آپ پر واقع ہوگی۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ آپ کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک عیسائیوں کا وفد آیا تھا جو آپ کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سمجھایا، دلائل دیے، سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو، تم بھی آ جاؤ میدان میں، میں بھی اپنے گھر والوں کو لے کے آتا ہوں، میدان میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت، اس پر تیری پکڑ۔ تو اس وفد جو 60 آدمیوں کا وفد تھا، اس میں ان کے مذہبی پیشوا بھی تھے، وہ انکار کرنے لگے، نہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو، پتا تھا کہ اللہ کے نبی سچے ہیں۔ تو اس کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ ان اہل کتاب سے کہو کہ جو تورات میں بھی ہے، جو انجیل کے اندر بھی ہے، جو زبور کے اندر بھی ہے، جو قرآن کے اندر بھی ہے، جو ہر نبی کی بات ہے، اس پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ذات ایسی ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یہ تو ساری آسمانی کتابوں کا نصیحت ہے، واز ہے، عقیدہ ہے، اس پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہودی نہیں، نصرانی نہیں، وہ تو اللہ کے توحید پرست تھے، اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دین حق سے، تمہیں حق دین حق سے محروم کر دیں اور گمراہ کر دیں، طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر دین حق کے بارے میں غلط فہمیاں، بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہودی بنانا، عیسائی بنانا آسان نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو مسلمان نہ رہنے دینا یہ آسان ہے۔ مسلمانوں کو عیسائی بنانا، یہودی بنانا آسان نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو مسلمان نہ رہنے دینا یہ آسان ہے۔ تو اس لیے دنیا کفر اور باطل اس محنت پہ ہے کہ مسلمان مسلمان نہ رہے، اس کے اندر سے ایمان اسلام کی روح ختم ہو جائے، تو طرح طرح کی غلط فہمیاں، طرح طرح کے غلط نظریات ان کے تعلیمی اداروں سے لے کر ان کے تمام ذرائع ابلاغ میں پیدا کرتے ہیں، تاکہ یہ نسل اس کے اندر سے ایمان اور اسلام کی روح ختم ہو جائے۔ وہ طرح طرح کی سازشوں کا تذکرہ فرمایا، فرمایا اللہ کے نبی آپ ایسے ہیں، تو ہم نے تو سارے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ اگر آپ کے زمانے میں اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ آئیں گے، تم نے اس کی تصدیق کر لی۔ تو یہ ذمہ داری ان امتوں کی بھی تھی، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں دین حق صرف دین اسلام، صرف دین اسلام ہے، اور کوئی آدمی اس دین اسلام کے بغیر مر گیا تو ساری دنیا کی دولت بھی بدلے میں دینا چاہے قبول نہیں ہوگا، ساری دنیا کی دولت اس کے ہاتھ میں آ جائے، اس کفر کی سزا کے بدلے میں دینا چاہے قبول نہیں کی جائے گی۔ اس دن پتہ چلے گا ایمان کی قیمت ساری دنیا کی دولت بھی نہیں ہو سکتی، اس منڈی میں پتہ لگے گا ایمان اسلام کی دولت، اس کی قیمت ساری دنیا کی دولت بھی نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں یہ دولت معمولی نہیں ہے، غیر معمولی ہے، قدر کیا کریں، شکر کیا کریں، اور اس کی حفاظت کیا کریں۔ یہ اللہ نے بن مانگے بغیر قربانی کے دے دی، بس اوقات نقدری ہو جاتی ہے اور یہ دولت چلی جاتی ہے، یہ دولت چلی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ تم نیکی کے اعلیٰ درجے پر اسی وقت پہنچ سکتے ہو جب تم اللہ اپنی پسند کی چیز اللہ کے سامنے پیش کرو، اللہ کے راستے میں پیش کرو۔ جتنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں پیش کرو گے اور اس کو اس کے راہ میں دو گے، تم نیکی کے اعلیٰ درجے پہ پہنچو گے. پھر اللہ کا سب سے پہلا گھر اس دنیا میں بیت اللہ ہے، اس کی شان اور اس کی عظمت کا تذکرہ ہے. وہاں مقام ابراہیم ہے، جو وہاں داخل ہو گیا اسے امن ہے. اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو فی الترقین کی کہ میرے دشمنوں کی اتباع نہ کرنا، تم پھر مسلمان نہیں رہو گے، تم مسلمان نہیں رہو گے. اور پھر بتایا کہ مسلمانوں کی قوت دو چیزوں میں ہے، مسلمانوں کی طاقت دو چیزوں میں ہے، ایک آپس کے اتفاق میں اور دوسرا تقوی اور پرہیزگاری میں. امت مسلمہ کی طاقت دو چیزوں میں ہے، ایک آپس کے اتفاق میں اور دوسری چیز تقوی اور پرہیزگاری میں. یہ دو اصول ہیں مسلمانوں کی قوت اور طاقت کے. اور ساتھ یہ بتایا کہ مسلمان کبھی آپس میں اتفاق نہیں کر سکتے جب تک کہ ان میں اسلام اور ایمان کی روح نہ آ جائے. اجتماعیت نہ وطنیت پہ ہو سکتی ہے، نہ قومیت پہ ہو سکتی ہے، نہ لسانیت پہ ہو سکتی ہے، نہ کسی گروہ کی بنیاد پر ہو سکتی ہے. مسلمانوں کا اتفاق، اتحاد، اجتماعیت ایمان اور اسلام کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے. ہم شاید سمجھیں نہ سمجھیں، کافر خوب سمجھتا ہے، کافر خوب سمجھتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے غلامیت کی زندگی پر رکھنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے اندر سے ایمان اسلام کی روح نکال دو، پھر یہ ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے، نفرتوں کا شکار ہو جائیں گے، اور تم ان پہ حکومت اور حاکم بن کے رہنا. اگر مسلمانوں میں ایمان دین آ گیا اور یہ ایک ہو گئے تو پھر دنیا میں اسلام ہی اسلام ہو، پھر دنیا میں اسلام کا جھنڈا ہر طرف لہرانے لگ جائے گا. ہم سمجھیں نہ سمجھیں، کافر خوب سمجھتا کہ اگر مسلمانوں کو زیر کرنا ہے اور زیر دست کرنا ہے اور انہیں محکوم بنانا ہے اور انہیں غلام رکھنا ہے تو انہیں مسلمان نہ رہنے دو، تاکہ یہ آپس میں اتفاق اور اتحاد سے نہ رہیں، وہ ان کی سازشیں ہیں. پھر اللہ نے مسلمانوں سے کہا تمہارا معاشرہ اسلامی رہے اور اس میں صلاح اور نیکی رہے، تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جن کا اوڑھنا بچھونا نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ہو، جن کا اوڑھنا بچھونا، جن کی زندگی کا مقصد برائیوں سے روکنا اور اچھائیوں کو پھیلانا ہو. اور اس امت کی تو فضیلت ہی یہی ہے اور اس کی عظمت ہی اسی وجہ سے ہے کہ یہ برائیوں سے روکتی ہے، اچھائیوں کی طرف بلاتی ہے. کہاں اس مسلمان قوم کا اور اس امت کا یہ خاصہ تھا کہ یہ برائیوں سے روکتی تھی اور اچھائیوں کی طرف بلاتی تھی، اور کہاں آج مسلمان کہاں کھڑا ہے کہ آج یہ نیکیوں سے روکتا ہے اور برائیوں کو فروغ دیتا ہے. آج یہ نیکیوں کے راستے میں رکاوٹ ہے اور برائیوں کو فروغ دے رہا ہے. فرمایا اس امت کی خصوصیت اور شان اور عظمت یہ ہے کہ یہ برائیوں سے روکتی ہے اور اچھائیوں کی طرف بلاتی ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا اور اہل ایمان کو تلقین فرمائی، کبھی تم کسی کافر کو اپنا مشیر نہ بنانا، اس کو اپنا رازدار نہ بنانا. اللہ کی طرف سے حکم ہے کبھی کسی کافر کو اپنا مشیر، اپنا رازدار نہ بنانا. اس لیے کافر کب جب تک کافر ہے وہ مخلص مسلمان کا کبھی خیرخواہ نہیں ہو سکتا، وہ سچے مسلمان کا کبھی خیرخواہ نہیں ہو سکتا. بس اوقات اس کی زبان سے تمہاری دشمنی کے بول نکلتے ہیں، لیکن جو اس کے دل میں ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. وہ تمہاری تکلیف پہ خوش رہتے ہیں، اور تمہیں کچھ فتح مل جائے اور تمہیں کوئی عزت اور کامیابی ہو انہیں تکلیف ہوتی ہے. پھر اللہ نے ایمان والوں سے کہا تم اللہ پہ بھروسہ کیا کرو، اللہ پہ بھروسہ کیا کرو. دیکھتے نہیں غزوہ بدر میں تم گنتی کے تھے اور تمہارے مقابلے میں ایک بہت بڑے دشمن کا لشکر تھا، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی اور مدد فرشتوں کے ذریعے کی. 3,000 فرشتے، پھر 5,000 فرشتے، اللہ نے مدد فرمائی. فرمایا مجھے تو ان فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں، میں تو اس کے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا ہوں. لیکن انسان کسی کو سامنے آتے دیکھتا ہے تو اس کو تسلی ہوتی ہے، اس کو تسلی ہوتی ہے، تمہاری تسلی کا یہ سامان کیا ہے. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا، ایمان والو سودی لین دین نہ کرنا، سودی لین دین نہ کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنا. اللہ نے تمہارے لیے جنت رکھی ہے اور جنت میں جانے والے ان کی خوبیاں، جنت میں جانے والوں کی خوبیاں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، احسان کرتے ہیں، اگر غلطی ہو جائے فوراً معافی مانگتے ہیں، گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے. یہ اہل جنت کی خوبیاں، یہ اہل جنت کی خوبیاں ہیں. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا، غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح کے بعد شکست ہونے لگی تو مسلمانوں کو حوصلہ اور تسلی دی، فرمایا ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، غالب تم ہی رہو گے اگر ایمان والے ہو. غزوہ بدر، غزوہ احد میں 22 کے قریب کفار مرے اور 70 صحابہ شہید ہوئے، اور ان صحابہ میں حضرت حمزہ کی المناک شہادت بھی ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ایسے ہوئے کہ جسم سے پہچانا مشکل ہو گیا کہ یہ شہادت کس کی ہے، یہ شہید کون ہے، ایسی دردناک المناک شہادت ہوئی. اللہ کی طرف سے جبرائیل امیر آئے، اللہ کے نبی کو تسلی دی، فرمایا آپ کی چچا شہید ہوئے ہیں اور بڑی المناک شہادت ہے، اللہ کو بھی پتا ہے، آپ کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے آپ کے چچا کو شہیدوں کا سردار بنایا، سید الشہداء، ایک ہی لقب صرف حضرت حمزہ کو ملا، سید الشہداء، شہیدوں کے سرتاج اور شہیدوں کے تاج اور سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. تو وہاں اللہ نے حوصلہ دیا ایمان والوں کو، غم نہ کرنا، ہمت نہ ہارنا، غالب تم ہی رہو گے. بدر میں تم نے انہیں زخم دیے، آج تمہیں زخم لگے، میدانوں میں یہ ہوتا رہتا ہے، میدانوں میں یہ ہوتا رہتا ہے. اس کا تعلق کامیابی اور ناکامی سے نہیں ہے، اس لیے کہ میدانوں میں اس قسم کے احوال آنے سے تمہیں شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، تمہیں شہادت جیسا تاج پہنایا جاتا ہے، یہ سعادت تمہیں ملتی ہے. پھر اسی غزوہ احد میں خبر آئی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی کی شکل و صورت کے لحاظ سے بہت مشابہت رکھتے تھے، تو وہ شہید ہو گئے. ایک ہاتھ میں جھنڈا تھا، اسے جسے کہیں کہ اسے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، دوسرے ہاتھ میں اٹھایا اسے بھی کاٹ دیا گیا، جیتی جی انہوں نے جھنڈا نہیں گرنے دیا، شہید ہو گئے. تو خبر پھیل گئی کہ آپ شہید ہو گئے، تو مسلمانوں کے قدم میدان جہاد سے ڈگمگانے لگے، پیچھے ہٹنے لگے. تو قرآن کی آیت آئی، وما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے، آپ بھی آئیں چلے جائیں گے، کیا تم دین کو چھوڑ دو گے، کیا دین کو چھوڑ دو گے؟ تو یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی. اللہ کے نبی بھی اس غزوہ احد میں، آپ کو بھی زخم لگے، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے. اور پھر اس کئی ساری آیتوں میں اس غزوہ احد کا تذکرہ ہے، جہاں تسلی بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، اور غلطی پر تنبیہ بھی ہے. یہ فتح ہوتے ہوتے ایک دم شکست کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ایک جماعت کو ایک پہاڑ پر کھڑا کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ فتح ہو یا شکست، تم نے اس جگہ سے نہیں ہٹنا. لیکن جب مسلمان فتح حاصل کر رہے تھے، غنیمت اکٹھے کرنے لگے، تو اس جماعت نے آپس میں ان کی رائے میں اختلاف ہوا. بعضوں نے کہا حکم کی تعمیل ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، بعضوں نے کہا نہیں، یہی کھڑے رہنا ہے، یہی کھڑے رہنا ہے. تو کچھ لوگ وہاں سے آ کر میدان میں غنیمت کا مال جمع کرنے لگے، تو اس حکم کی کوتاہی میں فتح شکست سے بدل گئی، فتح شکست سے بدل گئی. اللہ نے پیغام دیا کہ دیکھو تمہاری فلاح اور تمہاری کامیابی اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ ہے، اور اللہ کی مدد اور نصرت آیا کرتی ہے جب تم ہر حال میں اپنی نبی کا کہنا مانو گے، اپنی نبی کی اطاعت کرو گے. اور ساتھ مسلمانوں کو تسلی بھی دی، حوصلہ افزائی بھی کی، اپنے پیغمبر سے بھی کہا آپ ان سے مشورہ لیتے رہا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل کے اندر غم آ جائے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ کے نبی ہمیں اپنے قریب نہیں کرتے، آپ ان سے مشورہ لیتے رہا کریں۔ اور پھر منافقین کا پروپیگنڈا، ہم نے نہیں کہا تھا میدان میں کیوں گئے، نہیں جاتے تو آج نہ مارے جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان منافقین کے اس پروپیگنڈے کے خلاف جواب دیا کہ تم گھر کے اندر، قلعوں کے اندر بھی محفوظ ہو جاؤ، جب موت آئے گی تو گھر میں بھی آ جائے گی۔ موت میدانوں میں نہیں ہوتی، تلواروں کے سائے میں نہیں ہوتی، میدان جہاد میں موت نہیں ہوتی، موت اللہ کے حکم میں، موت اللہ کے حکم میں ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کو تسلی دی کہ تمہیں کفار، اللہ کے دشمن طرح طرح کی باتوں سے ستائیں گے، بس تم صبر کرنا، صبر کرنا، تقوی اختیار کرنا، اس سے ان کے سارے مکر و فریب، ان کی سازشیں، اس سے تمہاری حفاظت ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا اور مسلمانوں کو نصیحت فرمائی کہ کفار کی یہ چکن ترقی اور یہ چمک دھمک تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ اللہ ان سے بڑا راضی ہے، تمہیں یہ دھوکے میں نہ ڈالے کہ اللہ ان سے بہت راضی ہے، اس لیے کہ یہ چند روزہ ہے، یہ چند روزہ ہے۔ اصل کامیابی اور فلاح اس شخص کی ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جا کر پھر آخرت کے انعامات کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی اس سورت کے آخر میں، اے ایمان والو صبر کیا کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیا کرو، اور دشمن کے مقابلے میں ہمیشہ چکننا رہا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ یہ اصول ہیں کامیابی کے، یہ اصول ہیں فلاح کے۔ اگر یہ خوبیوں کے ساتھ زندگی گزارو گے تو فلاح اور کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔